بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 مئی 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حدید کی آیات 7 اور 8 کی روشنی میں ایمان اور انفاق کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات پچھلی مرتبہ ہمارے زیر درس رہی. ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کا حق تو کوئی ادا کر نہیں سکتا, اور یہاں اصل مقصود بھی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ہمارے لیے ہدایت کا پہلو ہے, جو تذکیری پہلو ہے, یاد دہانی اور نصیحت, اس پر زیادہ ہم فوکس کریں بجائے اس کے کہ اس کے اندر جو علمی نکات ہیں اور حکمت اور معرفت کے موتی ہیں وہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے. لیکن جمعے کے اجتماع میں جو اصل فوکس ہونا چاہیے وہ تذکیری پہلو پر ہے, اور میری کوشش یہی ہے کہ اسی حد تک ہم اس قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. چنانچہ ان 6 آیات کا بیان تو ہوا, لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ہو سکتا ہی نہیں. یہ پہلی 6 آیات جو ہیں سورہ حدید کی, یہ اس اعتبار سے قرآن مجید کا منفرد مقام ہے کہ مسلسل 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کے بارے میں گفتگو ہے. اکثر صورتوں کے شروع میں کہیں قرآن مجید کی عظمت کے ذکر سے بات شروع ہوتی ہے, اور اس کے ذیل میں پھر اللہ تعالیٰ کے بھی اسماء حسنہ آتے ہیں. کہیں تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے بات ہوتی ہے, اور پھر کچھ اسماء حسنہ کا تذکرہ ہوتا ہے, 1 آیت یا 2 آیت. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اب اس کے بعد مضمون اگلا شروع ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. یہ سورہ صف ہے جو اب 2 سورتوں کے بعد آئے گی انشاءاللہ. سورہ جمعہ کا آغاز ہوا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, لیکن اگلی آیت سے پھر موضوع اگلا شروع ہو گیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں مسلسل 6 آیات میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات و صفات کی بات ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ 6 آیات مسلسل جو ہیں, میں نے تو صرف 2 یا 3 آیات بھی پوری نہیں پڑھی, تو یہ ایک منفرد مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی جو عظمت ہے, اس کی جو شان ہے, اس کے حوالے سے یہ مقام بہت اہم. اس کے فوراً بعد اب خطاب براہ راست ہے مسلمانوں سے, 7 آیت سے, اور مسلمانوں سے میں سے بھی خاص طور پر ہم جیسوں سے. اس کی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں, اشارہ کافی ہوگا کہ مدنی صورتوں میں سے یہ صورت, بلکہ یہ پوری 10 صورتیں جو ہیں مجموعہ ہے, ان کا جو زمانہ نزول ہے وہ مدنی دور کا نصف آخر ہے, اور اس کے اندر کچے پکے لوگ بھی آ گئے تھے. منافقین کا ایک گروہ بھی مسلمانوں کے اندر سے ہی جو ہے وہ پیدا ہوا, اور مرض نفاق جو ہے وہ بڑھتا اپنی شدت کو پہنچ رہا تھا. ظاہراً سب مسلمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جب ہوتا ہے قرآن میں تو سب ہی اس کے مصداق ہیں. یہ خطاب سب کو کور کر رہا ہے. ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں ایک انتہا, تو دوسری طرف عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین بھی ہے, جس کو مسلمان ہی سمجھا گیا اور مسلمان مانا گیا. تو چنانچہ مسلمان تو ہیں, ظاہر بات ہے کہ ایک طبقہ تھا منافقین کا, یا نئے نئے لوگ مسلمان ہو کر آ رہے تھے بعد فتح کے بعد, اور وہ جوک در جوک آ رہے تھے, ان کی ایمان کی ابھی وہ کیفیت ہی نہیں تھی. انہوں نے اس کے ایمان کے حصول کے لیے کوئی ہفت خان رستم طے نہیں کیے تھے کہ سختیاں جھیلی ہوں, مشقتیں برداشت کی ہوں, مخالفت جو ہے اس کا سامنا کیا ہو, پرسیکیوٹ کیا گیا ہو اور پھر وہ جازم رہے ہوں, بلکہ اب تو ہوا بدل چکی, اسلام غالب قوت ہے فتح مکہ کے بعد. اب کفر پر قائم رہنا یہاں مشکل ہے, مسلمان ہو کر رہنا آسان ہو گیا, نوعیت بدل گئی. چنانچہ ایمان حقیقی ابھی ان کو حاصل نہیں تھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں, اور ہمارا اکثر کیس بھی یہی ہے. ہم میں سے کسی نے ایمان اقتصادی طور پر حاصل نہیں کیا, ہاں بعد میں کسی کو توفیق مل گئی ہو تو الگ بات ہے, بنیادی طور پر ہمارا ایمان جو ہے وہ موروثی ہے. والدین مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان, اگر انہیں کلمہ پڑھنا صحیح آتا تھا اور انہیں سکھایا تھا تو ہمیں بھی صحیح آتا ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے, اور اگر ان کو بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا تھا تو ہمیں بھی نہیں صحیح پڑھنا آتا, ہیں مسلمان. چنانچہ اب یہ جو صورتحال ہے, ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں, اس کے حوالے سے ایک جذباتی اندر فضا بھی موجود ہے, کیفیات بھی ہیں, لیکن عمل کی طرف نہیں آ رہے, وہ یقین بن کر ابھی قلب میں ابھی داخل نہیں ہوا ایمان. سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا آج کے پوری مسلم امہ کا بھی اکثر و بیشتر, اور خاص طور پر میں مسلمانان پاکستان کی بات کر رہا ہوں. چنانچہ یہاں ان آیات میں جھنجھوڑنے کا انداز ہے, اور مسلمانوں کے خاص اس طبقے کو فوکس کیا گیا ہے, اگرچہ جنرلائز انداز میں خطاب ہے. وہ طبقہ جسے ابھی وہ یقین قلبی کی وہ دولت اس درجے حاصل نہیں تھی کہ انہیں کچھ کہنا نہ پڑے اور وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہے, جن کے لیے چشم و ابرو کا اشارہ ہی کافی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو وہ سعادت سمجھتے ہوں, یہ ابھی وہ مقام نہیں تھا. لہذا ہمارے اعتبار سے یہ صورتیں اور ان کے اندر جو پیغام آیا ہے کہ قرآن تو ہدایت ہے نا سب کے لیے, پوری نوع انسانی کے لیے, لیکن کہیں پر مشرکین کو خطاب کر کے بات کی گئی ہے, کہیں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بات کی گئی ہے, کہیں مسلمانوں سے خطاب ہے, اور خاص طور پر ہم جیسے مسلمانوں سے، تو یہ وہ مقام ہے، لہذا زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور خطاب کیسے ہو رہا ہے؟ براہ راست اب آمنوا باللہ ورسولہ، لفظی ترجمہ ہوگا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب بھی مسلمانوں سے ہے اور تقاضا کیا کیا جا رہا ہے، لہذا ترجمہ کیا جاتا ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. آمنوا باللہ ورسولہ ہے ہی مسلمانوں سے خطاب. اس کی ایک اور مثال سورہ نساء میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ بظاہر تضاد ہے، اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے اہل ایمان اور پھر کہہ رہا ہے ایمان لاؤ. ہم اپنی محدود سمجھ کے مطابق دیکھیں تو ہمیں شاید اس میں ایک یہ ابہام نظر آئے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے وہ لوگوں کے جو کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی صف میں تو شامل ہو گئے ہو، دنیا میں تمہیں مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور وہ تمام حقوق جو اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ سب تمہیں حاصل ہوں گے اور ہیں، لیکن اصل کمی یہ ہے وہ یقین قلبی والا ایمان، اس کے لیے محنت کرو، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو. آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہے اس نے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قرآن کا انداز اور یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. مسلمان تو ہو لیکن حقیقی ایمان کے لیے کوشش کرو، اس کے حصول کے لیے محنت کرو، وہ والا ایمان لاؤ کہ جو مطلوب ہے. اس کی ایک اور مثال آئے گی انہی صورتوں میں آگے سورہ صف میں. خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، ایک ایسی ڈیل کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. ایک ایسا سودا، ایک ایسی ڈیل وہ اللہ سے کرنی ہوگی کہ وہ جو آخرت کا عذاب ہے، عذاب علیم، وہ جو ناکامی ہے، بڑی ناکامی جس کا ذکر سورۃ العصر میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس سے بچ جاؤ گے. خطاب کس سے ہو رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا سے. وہ کیا ڈیل ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، حقیقی ایمان لاؤ، صرف زبانی کلامی نہیں. خطاب بھی مسلمانوں سے اور تقاضا بھی تؤمنون باللہ ورسولہ. اس بات کو سمجھیے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان دو چیزوں کا مرکب ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبان سے گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس بات کی زبان سے گواہی دے رہے ہو اس کا دل سے یقین کرنا. اب یقین کرنے کے حوالے سے ہمیں کوئی گیج میٹر تو ہے نہیں کہ ہم ناپ کے دیکھیں یقین کتنا ہے، ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل اس کا انڈیکس ہے. ہمارا عمل بتا دیتا ہے کہ یقین ہے یا نہیں ہے. زبان سے تو سب اقرار کر رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں منافقین بھی اقرار کرتے تھے، آگے سورہ منافقون بھی آئے گی، قسمیں کھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر. قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی رسالت کو مانتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اندر ایمان ہے ہی نہیں. تو وہ والا ایمان زبانی نہیں، تصدیق بالقلب، یہ ہوگا تو اصل ایمان مکمل ہوگا. ہاں دنیا میں اقرار باللسان کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، دنیا میں کون شخص مسلمان ہے کون نہیں ہے اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے. زبان سے اقرار کرے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے زبان سے اقرار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تمام بنیادی اسلامی عقائد ان کو زبان سے مانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ حدیث میں تو ہے کہ یہی تو فرق ہے اسلام اور کفر میں، لیکن قانونی اعتبار سے ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے، ہم کہیں گے گناہگار ہے، اسلامی ریاست میں اس کے ساتھ سختی بھی کی جا سکتی ہے، یا فقہ کا الگ حکم ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ نمازیں پڑھوائی جائیں گی، سختی کی جا سکتی، لیکن رہے گا مسلمان، لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ نماز کو میں مانتا ہی نہیں کہ یہ دین کا کوئی حصہ ہے، زبان سے اگر اس نے یہ کہہ دیا، اب یہ اس کی تکفیر کی جائے گی کہ دین کی ایک بہت بڑی حقیقت کا زبان سے انکار کر دیا، تکفیر، وہ اس کو زبان سے مانتا ہے کہ ہاں ہے تو صحیح، نماز دین کا حصہ ہے، فرض ہے، کوتاہی ہے، پڑھ نہیں رہا، تکفیر نہیں ہوگی، یہ کچھ قانونی باریکیاں ہیں جس کے حوالے سے میں اس کر رہا ہوں۔ تو ایمان وہ والا لاؤ کہ تمہارا عمل بھی گواہی دے کہ تم واقعی اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہو، واقعی ایمان ہے، وہ انسان کا عمل بتا دیتا ہے، اس کا ایمان اس کتاب پر ہے یا اس پر ہے کہ دنیا جو کچھ کہے اور جس طرف جا رہی ہو اسی طرف تم بھی چلو، کتاب ہدایت کو رکھو ایک طرف۔ اب جو شخص جس کا رویہ یہ ہے کہ وہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ لاکھ کہے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، اپنے عمل سے وہ بتا رہا ہے کہ وہ ایمان حقیقت میں نہیں ہے، زبان سے ہے، دنیا میں ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، مسلمان سمجھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مجبوری نہیں ہے کہ وہ زبانی قولی اقرار سے پتہ لگے گا اسے، وہ تو جانتا ہے اندر کیا ہے۔ قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا، کون صاحب ایمان ہے، وہ اس نور قلبی، یقین قلبی کی بنیاد پر ہوگا، یہ مضمون آگے جا کے کھل جائے گا، وہاں چھانٹی ہو جائے گی کون صرف اقرار باللسان کی حد تک تھے اور کون اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق قلبی بھی جنہیں حاصل تھی، جو حقیقی ایمان ہے، ہاں تو کوتاہی پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جن کی یقین قلبی والی کیفیت ہے ان کا پھر رویہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کے شب و روز بتا دیتے۔ تو اب اس ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، زبان سے تو اقرار کر رہے ہو، اب دل سے بھی یقین کرو اور وہ یقین قلبی والا ایمان پیدا کرو، وہ کیسے پیدا ہوگا اس کا آگے آج ذکر آ جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں استخلاف عطا کیا ہے، خلیفہ بنایا ہے، جس میں تمہیں اختیار دیا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں سے دو تقاضے کیے گئے، ایک یہ ہے کہ یقین قلبی والا ایمان پیدا کرو، میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جب ایک شخص، چاہے موروثی طور پر ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم نے مانا ہے، اسلام پر عمل شروع کر دیں، نماز روزے وغیرہ کی پابندی کریں، اس عمل کے نتیجے میں بھی نور ایمان قلب کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ جنریٹ کرتا ہے ایمان کو۔ تو یہ عمل صالح اور خاص طور پر دین کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دینا، کہ اگرچہ وہ یقین کی کیفیت تو حاصل نہیں ہے، لیکن بہرحال میں مسلمان ہوں اور یہ تقاضے ہیں تو میں عمل تو شروع کروں، یہ ایک درجہ، اس کے ذریعے بھی ایمان حاصل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ کام کرو، گویا ایمان سے، ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان کے عملی تقاضوں پر عمل شروع کر دو، اس کے ذریعے نور ایمان قلب کے اندر پھوٹنے لگے گا، اور جو آگے بڑھو گے اس کی روشنی تیز تر ہوگی، وہ نور جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور دوسرا تقاضا، خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں استخلاف دیا ہے، تمہیں اختیار بخشا ہے، تمہیں خلیفہ بنایا ہے. استخلاف کا جو ہے لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا. سورہ نور کے اندر بھی جو جس میں خلافت کا وعدہ ہے مسلمانوں سے وہاں بھی یہی لفظ آیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, استخلاف کا لفظ. اور اس کا جو اولین مصداق ہے وہ یہ ہے کہ جو مال و دولت اللہ تعالی نے تمہیں عطا کی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ. ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ایمان کو جنریٹ کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تقاضا بھی ہے, خرچ, انفاق جان و مال, خاص طور پہ مال کا ذکر ہوگا. اور انفاق یہ بھی ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, خدمت خلق کے کام میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں آپ, بہت پسندیدہ ہے, بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے, اللہ کو بہت پسند ہے یہ عمل, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انفاق کا پھر درجہ اوپر کا بھی ہے, اور خاص طور پر یہاں جس انفاق کا تذکرہ آ رہا ہے اور آگے جا کے واضح ہو جائے گا کہ غلبہ دین کے رستے میں اپنا پیسہ لگاؤ. یہ وقت ہے جد و جہد ہے, کفر و باطل, حق و باطل کی کشمکش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو یہ پورا سفر تھا, تحریکی سفر, انقلابی سفر, وہ بھی فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے. زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اس راستے. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. لیکن اسی کے اندر ایک وسیع تر مفہوم کی طرف بھی بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ جن چیزوں میں بھی اللہ نے تمہیں جانشین بنایا, استخلاف لیا. استخلاف کے حوالے سے بھی دو اس کے مفہوم بیان کیے گئے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے دیا, یہ مال تمہاری تحویل میں ہے اور یہ اس کی طرف سے امانت ہے. بندہ مومن امین, حق مالک است, جو اقبال کہتے ہیں. جو کچھ ملا ہے انسان کو اس کا, وہ بندہ مومن اس کا امانت دار ہے, امین ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا, یہ میرا نہیں ہے, اس کی طرف سے میرے پاس امانت ہے. حق مالک, مالک وہ ہے, مالک حقیقی. ابلیس کی مجلس شورا میں بھی جو ابلیس سے کہلوایا اقبال نے, منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اسلامی نظام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو منعم ہیں, جن کو زیادہ عطا ہوا ہے, جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کی ہے, وہ یہ جان دیں کہ یہ جو کچھ ان کو ملا ہے یہ امانت ہے, اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان کی اپنی کمائی اس بانی میں نہیں ہے کہ جیسے چاہیں کمائیں اور جیسے چاہیں خرچ کریں. مالک وہ ہے, اس کی مرضی کے مطابق ہی خرچ ہوگا اور اس کی مرضی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی مال جو ہے وہ آپ حاصل بھی کریں گے. تصور ملکیت یہ. تو استخلاف میں اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ بہرحال جو مال دیا ہے وہ چھوڑ کر جانا ہے, کسی کے پاس تھا اب آپ کے پاس آ گیا اور آپ کے بعد کسی اور کے پاس جانا ہے اللہ کا. لفظ استخلاف کے اندر یہ بھی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نہیں ہے. ذرا غور سے دیکھیں تو بہرحال کسی ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے, اور آپ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو خالی ہاتھ ہی ہوں گے, یہ کسی اور کا منتقل ہو جائے گا. یہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اس مال کا جانشین بناتا رہتا ہے مختلف لوگوں کو. آج اس کو دیا ہے, کل اس کا جانشین کوئی اور ہوگا, کل پرسوں کوئی اور ہوگا. چنانچہ اس کو ایک حدیث میں بڑے پیارے انداز میں حضور نے فرمایا کہ یقول ابن آدم, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابن آدم کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. خاص طور پہ سرمایہ دارانہ ذہنیت تو ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میری محنت کا نتیجہ ہے, یہ میری پلاننگ کا نتیجہ ہے, یہ میری استعداد صلاحیت ہے جسے میں نے حاصل کیا. انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ قارون کا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے. تو مالی مالی, میرا مال میرا مال. وہل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت. فرمایا کہ تیرا مال کیا ہے سوائے اس کے کہ جو تُو نے کھا لیا اور وہ فنا ہو گیا. ایک شخص بلینئر کلب کا ممبر ہے, بڑا خوش ہے کہ میں دنیا میں ٹاپ کے چند لوگوں میں سے ہوں, اور بینکس کے اندر اس کے جو ہے وہ اثاثے پڑے ہیں اور کتنی جائیدادوں کا مالک، مال اصل میں کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، جو اس نے کھا لیا فنا ہوا ختم ہوا، او لبستا فاب لیتا، یا وہ پہن لیا اس نے اپنی ذات پر لگانا ہے نا، جو ذات پر لگ گیا وہ تو اس کا ہوا کہ ہاں اس نے اسے خرچ کر دیا، لباس اسے حاصل کر لیا، اچھا لباس بھی تھا اور بالآخر وہ بوسیدہ ہو گیا ختم ہوا. او تصدقت فامضیت، ہاں یا اللہ کی راہ میں دیا ہے تو وہ کام آنے والا ہے، وہ واقعی تمہارے لیے جمع ہو گیا. وما سوا ذلک، اور اس کے سوا جو کچھ ہے، فذاہب، وہ تو رخصت ہو جانے والا ہے، وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. وہ تارک للناس، اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ مرے گا، وہ تیرا ہے ہی نہیں، کچھ عرصے کے لیے وہ تیرے وارثوں کا ہے، پھر ان کا بھی نہیں ہے، پھر ان کے وارثوں کا ہوگا. حقیقت کے اعتبار سے مال اتنا ہی ہے انسان کا، باقی اپنی ذہنی تسلی کے لیے، اپنے آپ کو احمقوں کی جنت میں رکھنے کے لیے وہ سمجھے کہ میرے پاس اتنا ہے اور اتنا ہے اور اتنا کچھ ہے اور ساسے ہیں، اور ہے وہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان، وہ شخص ہر اعتبار سے کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے فرعون اور قارون آئے، ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ ایک بہت بڑا فرعون تھا شیرون، کس حال میں پڑا ہوا ہے وہ اب معلوم ہے آپ، لا یموت فیہا ولا یحیا، کتنے سالوں سے، کتنا بڑا فرعون تھا اسرائیل کا، اب کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو یہ ہے اصل حقیقت دنیا کی زندگی کی، یہ مال مستخلفین فی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقتی طور پر جانشین بنا دیا، استخلاف دے دیا، لیکن یہ سب کچھ اس کی امانت تھی اور چند روزہ ہی ہے. ای امانت چند روزہ نزد ماز، در حقیقت مالک ہر شے خدا است. اسی طرح ایک اب صدقے کی بات آئی ہے کہ وانفقو، خرچ کرو. میں نے خرچ کے حوالے سے بات کی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی بہت بڑا خدمت خلق کا کام ہے. جو بھی ویلفیئر کے کام آپ کرتے ہیں نو انسانی کی بھلائی کے لیے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت اجر و ثواب. لیکن اس میں بھی کئی لیولز ہیں. چنانچہ اوپر کا لیول کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، یہ اور ہی ہے. اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے قرض دیتا ہے قرض حسن؟ یہ بات آگے آئے گی. تو انفاق کا وہ درجہ ہے، وہ سامنے رکھنا چاہیے. اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کب کوئی شخص انفاق کرے، اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث میں سنانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ یہاں پر خاص طور پر کن حالات میں انسان صدقہ کر رہا ہے، اس سے بڑا فرق واقع ہوتا ہے. ایک شخص خود تنگ دست ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ تنگ دست ہے اور اس وقت زیادہ ضرورت مند ہے، اور پھر اپنے پاس جو کچھ بھی اس کے پاس تھوڑی بہت پونجی ہے، اس میں سے اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، یہ بہت اونچی شے ہے. چنانچہ اسی حوالے سے فرمایا، انت صدق وانت صحیح شحیح، کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم صحیح ہو، تندرست ہو، یعنی جس کا جو ثواب بہت زیادہ ملے. جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور بستر مرد پر ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب جان کی امید باقی نہیں رہتی تو پھر اس سے اور بڑھ جاتا ہے معاملہ. لیکن جب وہ صحیح سالم ہے، تندرست ہے، اب دے رہا ہے اللہ کے راہ میں، یہ کوئی اور شے ہے. چنانچہ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی، تخش الفقر، اس کا ساتھ ہی فرمایا کہ تمہیں خود اپنے بارے میں فقر کا اندیشہ ہے. بہت فراوانی کے ساتھ نہیں ملا ہوا کہ کئی نسلیں کھا سکتی، دگا بندہ ہے، اور پھر بھی کوئی شخص جو ہے اس میں سے نکال رہا ہے. وتأمل الغنى، اور تم اس مال کے ذریعے اور زیادہ مال کمانے کی امید بھی رکھتے ہو. یہ بھی ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ مال تو میں نے بچا کے رکھنا ہے اس لیے کہ میں نے اور اس سے کمائی کرنی ہے، لہذا ابھی تو صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا. تو وہ صدقہ جو اللہ کو بہت پسند ہے ان حالات میں کیا جائے گا تو اس کا یوں سمجھیے کہ گریڈ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کے ہاں. ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم, اور اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ جب جان حلق تک آ جائے. قلت لفلان انقضا ولفلان انقضا, اس وقت پھر تم یہ کہو کہ بھئی فلان کو یہ میرا یہ دے دو, فلان کو میرا یہ دے دو. نہیں, وہ صدقہ اصل نہیں ہے. صدقہ وہ ہے کہ جب انسان واقعی صدقہ جو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے, خود صحیح سالم ہو, تندرست ہو, اور بہت زیادہ صاحب مال بھی نہ ہو, خود ضرورت مند بھی ہو ایک درجے میں, اور پھر یہ کہ اس مال کے ذریعے وہ اور مال حاصل کرنے کی امید اور توقع بھی رکھتا ہو, اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, تو یہ ہے سب سے اوپر کا گریڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی انداز میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث اور بھی اس سلسلے میں چاہوں گا کہ وہ سامنے آ جائے. یہ سوچ کیا پیدا کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی تربیت کا کمال کیا تھا؟ آپ نے اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کی, صحابہ کی بھی تربیت کی ہے. اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی, اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی, صدقہ و خیرات. آپ تشریف لائے تو پوچھا کہ بکری میں سے کچھ بچا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ما بقیہ الا کتف, ہوا کچھ نہیں بچا سوائے ایک جسے ہم کہتے ہیں شانہ, یا وہ دستی کا گوشت. دستی کا بھی اوپر والا حصہ ہوتا ہے, کندھا جسے کہیں گے, شانہ. بس یہ تھوڑا سا ہے کہ جو آپ کے لیے رکھ چھوڑا. اور چونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت تو ہے زیادہ مرغوب ہے, تو ما بقیہ الا کتف, ہوا کچھ نہیں بچا سوائے اس ایک شانے کی. آپ نے فرمایا بقیہ کلھا غیر کتفہا, ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس ایک شانے کے. جو اللہ کی راہ میں دے دی, اصل بچت تو وہ ہے, یہ ہم کنزیوم کر لیں گے. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور کنزیوم کر دیا, ختم کر دیا. بچت وہ ہے. یہ ہے ایمان بالآخرت, جب ہمارے قلب کا ایک اندر حصہ بن جائے تو پھر سوچ یہ پیدا ہوتی. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اپنے اس مال کو خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے جس میں تمہیں اختیار دیا ہے اور کچھ عرصے کے لیے تمہارے پاس چھوڑا ہے, تمہیں جانشین بنایا ہے, اس کے بعد کوئی اور وارث ہوگا اور پھر وہ چلتا رہے گا, اور آخری وارث تو وہ اللہ ہی ہے, اس کا ذکر بھی آگے آئے گا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر, جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے انفاق کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر. ایمان لاؤ, اجر کبیر کے ہم سب بھی مستحق ہیں اور امیدوار بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اجر کبیر عطا فرمائے, وہ جس کا عنوان جنت ہے. اصل میں وہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال لگایا, کھپایا, خرچ کیا. یہاں وہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ کے حوالے سے ایک بات اور عرض کر دوں گا, اور خاص طور پہ والد محترم نے اس کی طرف خاص توجہ دلائی تھی کہ جو کچھ جن چیزوں میں بھی اللہ نے تمہیں استخلاف دیا ہے, جو امانتاً تمہیں دی ہیں, وہ سب لگا دو. جو چیزیں امانتاً دی گئی ان میں یقیناً سب سے بڑی شے مال ہے, نمایاں چیز. لیکن ذرا اس کو آپ براڈن کریں, وسیع کریں, تو یہ جسم و جان کی توانائی, یہ ذہنی صلاحیت, یہ جان, یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے, یہ بھی تو اس کی امانت ہے, یہ سب کچھ اس نے عطا کیا ہے, ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا. تو اس کو وسیع کریں تو اس کے اندر کیا چیز شامل ہو گئی, اپنا مال بھی لگاؤ اور اپنے جسم و جان کی توانائیاں بھی اس راہ میں خرچ کرو. قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اس کی توثیق یوں ہوتی ہے کہ جب بھی جہاد کی بات آئی ہے, وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کشمکش کرو، باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی کرو، اور اس رستے میں کیا کرو، اپنا مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان بھی لگاؤ. تو ایک اعتبار سے یہ دونوں چیزیں اس آیت کے اندر جمع ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي، ایمان لاؤ اور پھر جان و مال اللہ کی راہ میں کھپا دو. جب دین کی طرف سے تقاضا آئے تو کوئی شے رکاوٹ نہ بنے، ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے عام حالات میں بھی اس کا ایک بڑا حصہ، اس کا ایک قابل ذکر حصہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبہ اقامت کے لیے اس کام میں لگاؤ اور کھپاؤ. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ بات کھل کر آئے گی سورہ صف کے اندر. پوٹینشیل یہاں پر بھی آ گئی ہے کہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، لگاؤ اور کھپاؤ وہ سب چیزیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، جن میں مال بھی ہے، جن میں تمہاری جسم و جان کی توانائیاں بھی ہیں، جس میں ذہنی صلاحیت بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے تم مال اکٹھا کرتے ہو، ان توانائیوں کو لگا کر ان کو بھی استعمال کرو اللہ کی راہ میں. اور فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور پھر انفاق کریں گے جسم و جان کا، سب کچھ اپنے لیے بچا کے نہیں رکھیں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا منافقین کا، ایمان لانے کے بعد جب تقاضا آتا تھا کہ خرچ کرو، دین کو ضرورت ہے، نکلو، مقابلہ سخت ہے، جہاد کے لیے نکلو، تو یہ جان اور مال کی محبت ہی پاؤں کی بیڑی بن جاتی تھی. چنانچہ جی چرانا، کون چاہتا ہے کہ اس رستے میں آئے؟ کون چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر یہ سب کچھ اپنا لٹا دے؟ جان اور مال کس کو عزیز نہیں ہے؟ ہے، ڈیفینیٹلی ہے، یہی تو امتحان ہے. لہذا شیطان بھی روکے گا، نفس بھی روکے گا. اب فیصلہ یہ کہ انسان نے طے کر لیا جب میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور آخرت کو اصل منزل مان لیا ہے، تو جو دین کا تقاضا ہے حاضر. اب نفس کی خواہش کچھ ہو، شیطان کچھ پٹی پڑھا رہا ہو، مجھے تو سیدھا سیدھا اللہ اور رسول کے رستے پر چلنا ہے، بتائے ہوئے راستے پر. یہ تھا ان کا طرز عمل جو سچے آپ کے جانسار تھے، صحابہ تھے. وہ تو منتظر رہتے تھے کہ کب ایسے مواقع ملیں، لیکن جن کے دل میں ایمان پختہ نہیں تھا وہ گریز کے رستے تلاش کرتے تھے. تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. ٹھنڈی چھاؤں جو ہے اس کے اپنے مزے ہیں، اس کو چھوڑ کر اور جہاد کے لیے نکلنا کب جی چاہے گا انسان. تو لہذا اس حوالے سے یہاں پر ایمان کے یہ تقاضے ہیں، ان کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے وہ اجر عظیم ہے. ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور منافقین کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جی چراتے تھے اور جی چرانے کے حوالے سے کوشش کرتے تھے کہ ہم نہ نکلیں نہ انفاق کریں، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا پڑتا تھا. وہ بہانے کرنا شروع کر دیے انہوں نے، تو بہانے بھی زیادہ دن نہیں چلتے، ایک دفعہ آپ کریں گے، دوسری دفعہ کریں گے، تیسری دفعہ کھل جائیں گے. لہذا اب اپنے بہانے کے اندر اور عذر کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی ساتھ شامل کر دیتے تھے. وہ ایمان جو حاصل ہوا تھا اب وہ اس کو ریورس گیئر لگ چکا ہے، اندر سے وہ زائل ہونا شروع ہو گیا ان حرکتوں کی وجہ سے، اور الٹیمیٹلی وہ ایک مقام آتا ہے کہ وہ ایمان سے پھر محروم ہوتا ہے. زبان سے کلمہ پڑ رہا ہے، ایمان حقیقی سے بالکل محروم ہو کر اور اندر نفاق ہی نفاق رہ جاتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے لوگ بھی اگرچہ دنیا میں مسلمانوں کی صف میں شامل سمجھے جائیں گے لیکن انجام کفار کے ساتھ ہوگا اور بدترین ہوگا. سب سے نچلے گڑے میں جہنم کے، یعنی سخت ترین عذاب کے مستحق کون ہوں گے؟ منافقین. لیکن سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان جان اور مال کی محبت کی وجہ سے دین کے تقاضوں سے گریز کرتا ہے. تو فالذین آمنوا منکم وانفقوا، جو ایمان لائیں اور پھر لگا دیں اور کھپا دیں جو کچھ، جو بھی دین کا تقاضا ہو اللہ کی راہ میں لگائیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر. انشاءاللہ بقیہ حصہ جو ہے اس کا مطالعہ آئندہ کریں گے. چند منٹ میں اس وقت کا جو آپ لوگ بھی منتظر ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ تبصرہ آئے تو اسی خانہ پوری کے لیے میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. الیکشن کے بعد یہ پہلا ہی جمعہ ہے جس میں ہم یہاں پر جمع ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت خدشات تھے, اور پاکستان ایسا ملک ہے جس پر غیروں کو بھی نظر کرم بہت زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ وہ دلچسپی ہمارے خیر اور مفاد کے لیے نہیں ہوتی. جو سب سے بڑے ہمارے خیر خواہ بنتے ہیں جیسے امریکہ وغیرہ, وہ سب سے بڑے ہمارے بدخواہ ہیں حقیقت کے اعتبار سے, اور وہ بہت زیادہ غیر معمولی دلچسپی ہے انہیں اس پاکستان سے, اور جو کچھ ہم اندر کر رہے ہیں وہ بھی بہت سنگین اور خطرناک معاملات ہیں. لہذا اندیشہ تھا کہ اس موقع پر تو بڑی بد امنی نہ ہو, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجموعی طور پر خیر و عافیت کے ساتھ یہ مرحلہ گزر گیا. اگرچہ اس کی شفافیت کے حوالے سے کچھ سوالات تو اٹھ رہے ہیں, امیر جماعت اسلامی کا بھی یہ بڑا سخت بیان آج کے اخبارات میں آیا ہے, لیکن بہرحال کوئی بہت بڑی دھاندلی کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہوا. جیسے آپ کو یاد ہوگا 77 کے الیکشن میں تو پھر ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں, اور پیپلز پارٹی نے اس وقت جو وہ بھٹو ہی کے زیر سرپرستی وہ الیکشن ہوئے تھے, اور اس کے اندر جس بڑے پیمانے پر جس طریقے سے ہوئی تھی دھاندلی تو اب بھی ہوئی ہوگی کہیں کہیں, لیکن یہ ہے کہ اکا دکا واقعات ہیں, اور خاص طور پہ کراچی کا معاملہ تو خیر ہے ہی, وہاں الیکشن نہیں ہے, وہاں تو سلیکشن ہے, وہاں تو کچھ اور ہی اصول جو ہیں وہاں پر کار فرما ہوتے ہیں, اور وہ اصول اس وقت بھی جو ہیں وہ روبا عمل آ چکے ہیں. تو لیکن اوور آل ملک کے اندر بہت بڑی اونچ نیچ نہیں ہوئی ہے, اور لوگوں نے اکثر و بیشتر ان نتائج کو تسلیم کیا ہے, اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے, خوش آئند بات. اسی حوالے سے تحریک طالبان پاکستان, کیونکہ نواز شریف صاحب اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے, اور وہ حکومت اپنے بل پر بنانے کے بھی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں, تو ایک نسبتاً سٹیبل اور مضبوط جمہوری اعتبار سے ایک حکومت ہوگی اس کی توقع کی جا رہی ہے. تو اس وقت تحریک طالبان پاکستان نے جو پیشکش کی ہے سیز فائر کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. ہوتا کیا رہا ہے, اب اس کے اندر بڑے ہی شکوک و شبہات ہیں, ہمیں اس وہاں کے حالات کیا ہیں, وہ کیوں یہ کر رہے ہیں, کس وجہ سے ہوا, اس پر میری ایک مفصل تقریر ہو چکی ہے, لیکن بہرحال بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے رہے ہیں. بہت سے مواقع مجھے معلوم ہیں کہ قبائلیوں کے اور پاکستانی فوج کے معاہدے ہوئے تھے ابتدائی دور میں, لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ امریکہ کے تو کہنے پر پاکستان ہی نے پہلے توڑے, چنانچہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں پھر. لیکن بہرحال اس وقت بعد میں پھر کیا ہوا, پھر تو پھر جسے کہتے ہیں کہ ایک عجیب فساد ہی ہے کہ جو پھر رہا اس پورے علاقے کے اندر, لیکن شروع میں اس طرح کے معاملات بھی ہوئے, اور اب اگر ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے پیشکش, تو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم انڈیا سے مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ کہ جو ہمارے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اپنے ہی علاقے کے لوگوں سے مذاکرات کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو یقیناً مذاکرات کرنے چاہیے, اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اس سے پہلے جو کمی رہی ہے اس کی تلافی کا یہ موقع ہو سکتا ہے, اور اس سے امن کے معاملات کے اندر بہتری آ سکتی ہے. بہرحال ہمارے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام اور نفاذ شریعت کے حوالے سے کوئی پیش رفت کریں گے, کر سکیں گے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا اصل استحکام اور اس کی بقا اور سالمیت وہ حقیقی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. کیا نواز شریف صاحب اس وقت پر پیش قدمی کر سکیں گے, یہ معاملہ جو ہے ابھی تک نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بلکہ اس کے اندر بہت شکوک و شبہات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں. جس طریقے سے امریکہ کی گڈ بکس میں آنے کی ہر ایک کی کوشش رہی ہے, یہ پہلے بھی تھی اور اب بھی ان کی رہے گی, اور امریکہ جس قسم کا نظام چاہتا ہے وہ بھی معلوم ہے آپ کو, اور انڈیا کے ساتھ بھی ان کے جو روابط جس انداز سے بڑھا رہے ہیں وہ یقیناً ایک اعتبار سے تو خیر ہے اس میں کہ خام خواہ کی جنگ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کیوں کی جائے، لیکن زیادہ روابط بڑھانے کے نتیجے میں کیا ہے؟ آپ نے یہ ملک حاصل کیا تھا اسلام کے لیے، اسلام یہاں قائم نہیں ہے، وہ یا آپ انڈیا کے ساتھ روابط بڑھا کر اور زیادہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ لکیریں بے معنی ہیں، دونوں طرف ایک ہی ہے، پھر تو ان کی بات صحیح ہے، ایک ہی کلچر ہے دونوں طرف، جب ہم نے بھی انہی کا کلچر اختیار کیا ہوا ہے، ہم بھی انہی کی طرح سیکولر ہیں، تو جتنا قرب آگے بڑھے گا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہاں، اپنے اس نظریاتی جو ہے تشخص اس کو مضبوط کریں، واقعی یہاں پر اسلام ہو، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، صلح و صفائی کا، اس کے کچھ اور معنی ہیں اور وہ یقیناً بہت مفید ثابت ہوگا۔ ہر وقت حالت جنگ میں رہنا نہیں، پھر ہم ان کو دعوت دیں اسلام کی طرف، لیکن سب سے پہلے اس ملک کے اندر تو اسلام لائیں، اور اس ملک کے اندر اسلام کی پوزیشن کیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں، دینی جماعتوں پر اعتماد کا کیا حال ہے اس ملک کے عوام کا؟ نیشنل اسمبلی کے لیول پر 272 سیٹوں میں سے تمام دینی جماعتوں کو مل جل کر بھی 15 سیٹیں بھی حاصل نہیں ہیں، تو باقی کہاں گئی ہیں؟ سیکولر دینی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں؟ ان کا گراف اوپر جا رہا ہے کہ نیچے آ رہا ہے؟ جماعتیں تو بے شمار ہیں، الیکشن میں لینے والی بھی بے شمار تھی، جماعت اسلامی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، جے یو پی بھی ہے، جمعیت اہل حدیث کے لوگ بھی ہیں، کون نہیں ہے؟ ایک تنظیم اسلامی ہے جو کہتی ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اور راستہ صحیح کس اعتبار سے؟ اسلام اس راستے سے نہیں آئے گا۔ تو بات کہتی ہے، ایک المیہ ہے کہ دینی جماعتوں کا گراف اوور آل اور نیچے کو جا رہا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور ان حالات میں آپ انڈیا کے ساتھ دوستی کریں اور انڈیا کو جو ہے وہ یہ بھی کہیں کہ ہمارا کلچر بھی ایک ہی ہے، تو پھر یہ جو لکیر ہے درمیان میں، یہ اپنی معنویت کھو دے گی۔ یہ ہیں کچھ چیزیں کہ جو ہیں پریشان کن۔ باقی یہ کہ ہمارا ایشو چونکہ اس ملک کے اندر غلبہ و اقامت دین ہے، اور دینی جماعتیں جو بھی الیکشن پالیٹکس میں بھی ہیں وہ کہتی تو یہی ہے کہ ہم بھی نفاذ شریعت کے لیے آئے ہیں، لیکن اس ایشو کے اوپر انشاءاللہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آئندہ جو جون کے پہلے اتوار کو سیمینار ہوگا، جو ماہانہ سیمینار ہوا ہے، ہوتا ہے ہمیشہ الحمدللہ، کئی مہینوں سے چل رہا ہے سلسلہ، اس میں اسی موضوع پر کہ دینی جماعتوں نے ان انتخابات میں کیا کھویا کیا پایا، اس پہلو سے جو ہے انشاءاللہ وہ سیمینار کرنے کا ارادہ ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پھر ہم کریں گے اور بر وقت آپ کو مطلع بھی کر دیں گے اور اس کا ہینڈ بل وغیرہ بھی آ جائے گا۔ بہرحال فی الحال میں اس پر مزید اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، اب آپ حضرات جو ہیں سنت ادا کر لیجیے، اللہ تعالی ہمیں خیر کی طرف رہنمائی عطا فرمائے۔